بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اس وقت آپ مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ الواقعہ کی ابتدائی 40 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. سورہ الواقعہ کی یہ آیات 27 پارے کے 14 رکوع میں آئی ہیں. واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 2 اپریل 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جب ہونے والی بات ہوگی تو اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی نفس نہ ہو. ہونے والی بات سے مراد قیامت. یہ آغاز کلام خود اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ خاص حالات ہیں جن میں یکایت یہ بات اس طرح شروع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی کے ماننے کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان میں ایک تو تھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور دوسری چیز تھی آخرت. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی لوگ ناک بھون چڑھاتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو بڑے اچنبے اور بہت حیرت سے وہ سنتے تھے اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، بالکل ناممکن اور مستبعد سمجھتے تھے، وہ آخرت تھی. یہ آغاز کلام بتا رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر لوگوں میں چرچے ہو رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے آخرت کا. حیرت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھلا یہ عجیب بات سنائی جا رہی ہے کہ یہ زمین اور سورج اور چاند یہ سب ختم کر دیے جائیں گے اور سارے انسان ایک دم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے اور یہ زمین و آسمان پھر بنیں گے. ان ساری چیزوں کے اوپر لوگ حیرت کر رہے ہیں. تو آغاز کلام اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ ہونے والی بات جب پیش آئے گی اس وقت کوئی متنفس اس کو جھٹلانے والا نہیں. یعنی آج اس کو تم جھٹلا رہے ہو، آج اس کو غلط قرار دے رہے ہو، آج یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محض زبان کی جادوگری ہے، عجیب عجیب باتیں ہم کو سنائی جا رہی ہیں، لیکن جس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ پیش آ جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ وہ واقعہ موجود ہے، اس وقت کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی اور ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اس کو جھٹلا سکے اور کہے کہ یہ نہیں ہے. جیسے آج اس دنیا میں آ کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عظیم شان سورج معلق ہے فضا میں، یہ زمین معلق ہے فضا میں، چاند معلق ہے فضا میں، کیوں نہیں حیرت ہوتی آدمی کو، کیوں نہیں کوئی شخص جھٹلاتا ان چیزوں. اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ تم غلط بات کر رہے ہو. تو ایک چیز جب موجود ہے آنکھوں کے سامنے، چاہے وہ پہلے کتنی حیرت انگیز آدمی کو معلوم ہوتی ہو، لیکن جب آنکھوں کے سامنے موجود ہے تو کوئی شخص نہیں جھٹلا. اب اس کے بعد اس قیامت کے متعلق مختصر الفاظ میں بتایا جاتا ہے، حافظت رافعت اذا رجت الارض رجا وبست الجبال وسطا فکانت ہبا منبثا. وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو اٹھانے والی ہوگی اور گرانے والی ہوگی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی اور تھر تھرائے گی، بری طرح تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وَسَّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، اور غبار پراگندہ کی طرح وہ ہو جائے گا. یہ اب گویا اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ قیامت جب آئے گی تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ وہ اٹھانے والی ہوگی اور گرانے والی. ایک مطلب تو اس کا صاف ہے، تہو بالا کر دینے والی ہوگی، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کہ تہو بالا کر دیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو آج اس دنیا میں بہت بڑے بنے ہوئے ہیں وہ چھوٹے بن کر رہ جائیں گے، جو چھوٹے بنے ہوئے ہیں وہ بڑے ہوئے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی لوگوں کے مراتب اور ان کے مناسب اور ان کی حیثیتیں یہ قائم ہیں، یہ وہاں قائم رہ جائیں گے. اس دنیا میں لوگوں کی حیثیتیں نہ معلوم کس کس طرح قائم ہوتی ہیں. کسی کے پاس دولت ہے اس وجہ سے وہ بڑی شخصیت بنا ہوا، ذرا حالے کہ وہ آدمی کی حیثیت سے نہایت ذلیل ہے، نہایت گھٹیا انسان. کسی کو اللہ نے اقتدار دے دیا تو بڑی چیز بن گیا، ذرا حالے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے بہت گرا ہوا آدمی. کوئی آدمی ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، حالانکہ اخلاقی حیثیت سے وہ بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے. تو قیامت جب آئے گی اس وقت یہ دنیا کے یہ غلط اور مصنوعی مرتبے یہ سب ختم ہو جائیں گے. جو حقیقت میں کسی انسان کا مرتبہ ہے بس وہیں وہ ریڈیوس ہو کے رہے گا. اگر کوئی آدمی بہت بڑی چیز بنا ہوا ہے، اس کی ساری بڑائی وہاں ختم ہو کر جو اصل اس کی حیثیت ہوگی باقی ہوگی. اگر کوئی آدمی گرا کر اس دنیا میں رکھا گیا ہے لیکن آخرت میں وہ اٹھایا جائے گا اور اس حیثیت پر پہنچایا جائے گا جو اس کی اصل ہے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھرائے گی بری طرح سے تھر تھرائے، یعنی مراد ہے سخت زلزلہ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیں گے. اس طرح سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار کی طرح وہ ہوا میں ہو. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس وقت تم تین اقسام پر تقسیم ہو، یعنی تمام انسانوں کو تین قسموں پر تقسیم کی، اور یہ تقسیم جو ہوگی وہ سراسر اخلاقی بنیاد میں ہوگی. یہ تقسیم اس لحاظ سے نہیں ہوگی کہ کس کا نسب کیا ہے اور کون کس کی اولاد ہے، نہ اس لحاظ سے ہوگی کہ کس کے پاس دولت کتنی ہے، نہ اس لحاظ سے ہوگی کس کو خطابات کیا ملے ہوئے ہیں، ان حیثیتوں سے بلکہ خالص اخلاقی بنیادوں پر انسان تین اقسام میں منقسم ہوگا. اب وہ تین قسمیں بتائی جائیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. بس جو اصحاب میمنہ ہیں تو اصحاب میمنہ کو کیا ہے؟ میمنہ کو اگر یومن سے لیا جائے، دو ہی اس کی روٹس ہو سکتی ہیں، یومن اور یمین. اگر یومن سے لیا جائے تو یومن کے معنی ہیں سعادت اور خوشحالی اور نیک بختی، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے فال نیک. اور اگر یمین سے اس کو لیا جائے تو گویا سیدھے ہاتھ والے. عربی زبان میں سیدھے ہاتھ پر کسی شخص کا رکھا جانا ہے، بٹھایا جانا، یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کو عزت اور تکریم دی. محاورے میں بھی عربی کی یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرے سیدھے ہاتھ کا آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک وہ جی عزت آدمی ہے، بڑی حیثیت اور مرتبے کا آدمی. بائیں ہاتھ پر بٹھایا جانا آدمی کے لیے گویا ایک ذلت اور اس کی حیثیت سے اس کو گرانا. تو اصحاب المیمنہ کو اگر یمین سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دائیں جانب جگہ دے، اور اگر یمن سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی بنا پر امیدوار ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. وہ جس کو مثلا انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیسیمسٹ اور آپٹیمسٹ، ایک وہ آدمی ہے کہ جو اچھی امیدیں رکھتا ہے، ایک وہ آدمی ہے کہ جو مایوس ہے پہلے ہی سے. جس آدمی کو پہلے سے اپنا برا انجام نظر آ رہا ہے وہ اصحاب مشامہ ہے. شوم کہتے ہیں نحوست کو، بدبختی کو، اور برے انجام کے خطرے میں جو شخص مبتلا ہو گیا وہ شوم میں مبتلا ہے. تو اصحاب المیمنہ وہ لوگ ہیں کہ جو امیدوار ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اچھا نام ہے، جو اپنے اعمال نیک کی وجہ سے یہ توقعات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں لے. اور اصحاب المشمہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے یہ توقع رکھتے ہیں، یعنی یہ مراد نہیں کہ اس دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کس حیثیت میں ہوں، بلکہ عین مرنے کے وقت بھی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں میں کس حیثیت میں ہوں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جسے کوئی مجرم ہے، اس کے دروازے پر جب پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آتی ہے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اتکڑی لیے بھی آئیں، اس وجہ سے اسی وقت اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں اب مجرم کی حیثیت سے پکڑا جاؤں. اگر کسی آدمی کو کسی بڑے مرتبے دینے کے لیے اس کو بلایا جائے کہیں کسی بڑے دربار میں، تو جو لوگ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں ان کو دیکھتے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوں. تو مرنے کے وقت ہی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کس قسم کے فرشتے کس شکل و صورت میں آئے ہیں، اسی وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میں مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہوں یا میں مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہوں. تو اس وجہ سے وہ اصحاب المشمہ وہ لوگ ہیں کہ جو اول روز سے جن کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہاں مجرم کی حیثیت سے آئے ہیں اور ہمارا انجام خراب. اور اصحاب المیمنہ وہ ہیں جن کو اول روز سے یہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا، ہم مہمان کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا معاملہ ہے. تو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ کے کیا کہیں، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اس کی کیا کہنے، یعنی اس کی تو بڑا ہی مطلب ہے. وہ اصحاب المشمہ ما اصحاب المشمہ، اصحاب المشمہ ان کا کیا پوچھتے ہو، جیسے ہم اردو کہتے ہیں ان کا کیا پوچھتے ہو، مطلب یہ کہ اس کا تو برا حال ہو ہی رہا. بس سابقون السابق، اور سابقین تو سابقین ہی ہے. سابقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لائے، بلکہ سابقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں دوڑ کر اور لبک کر حصہ لیں، سب سے پہلے وہ حصہ لینے والے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ صف اول کے لوگ، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہر معاملے میں پیش پیش ہیں نیکی اور بھلائی. تو سابقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ مثلا لوگوں کے اوپر کوئی عام مصیبت آئی ہو، سب سے پہلے جو لوگ نکل کر آئیں گے اور دوڑیں گے اس بات کے لیے کہ جا کر ان کو بچائیں اس مصیبت سے، وہ سابقین ہیں. اسی طرح سے مثلا دین اسلام کے اوپر کوئی سخت وقت آ گیا، دشمنوں کا کوئی نروہ ہے، آدھا کا کوئی حملہ ہے، سب سے آگے بڑھ کر جو لوگ سینہ سپر ہو جائیں وہ سابقین ہیں. تو جو لوگ کے سبقت کرنے والے ہیں نیکی اور بھلائی کے ہر معاملے میں اور خدا کے دین کے ہر کام میں، وہ سابقین ہیں. اولئک المقربون، وہ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی حیثیت مقربین کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک ان کو جگہ. فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں وہ ہوں گے. ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، ایک جمع کثیر ہوں گے اولین میں سے اور ایک قلیل گروہ ہوگا آخری. یہ اولین اور آخرین اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تاریخ کے ابتدائی دور میں وہ بہت تھے اور تاریخ کے آخری دور میں وہ کم ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی امت میں ابتدائی دور کے جو لوگ ہیں ان میں ایسے سابقین کی تعداد بہت ہوگی، اور اس نبی کی امت کے آخری دور میں ان کی تعداد کم. نبوت جب واقع ہوتی ہے اور کوئی نبی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ خوب ٹھوک بجا کر پوری طرح سے ان کے سامنے حقائق اس طرح سے واضح ہو جاتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی کثیر تعداد سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. اور نبی جن حالات میں مبعوث ہوتا ہے اور جن حالات میں نبی کام کرتا ہے ان میں کوئی کچا آدمی اس کے ساتھ چل نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے کہ کوئی کچا آدمی اس کے ساتھ چل. نبی کی امت کے اوپر آفتیں ٹوٹتی ہیں, سخت سے سخت مظالم اس کے اوپر ہوتے ہیں, بلکہ احادیث میں آتا ہے یہ بعض لوگوں کو آروں سے چیر دیا گیا. اب ان حالات میں کون نبی کا ساتھ دے گا؟ صرف وہ شخص ساتھ دے گا کہ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بندے خدا جو حقیقت لے کر آیا ہے بالکل سچی, اور اس کے ساتھ جس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جب یہ سچائی ہے تو اس کے لیے دنیا بھر سے لگ جانا چاہیے, جب یہ سچائی ہے تو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے, ہر تکلیف کو برداشت کر دینا. اس کے بغیر کوئی شخص نبی کا ان حالات میں ساتھ دے نہیں سکتا. اس وجہ سے ان میں کثیر تعداد مخلصین مومنین کی ہوتی ہے, ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کی خاطر ہر خطرے کو اور ہر نقصان اور ہر تکلیف کو اٹھاتے ہیں. پھر نبی کی جو تربیت ہوتی ہے اس سے وہ لوگ براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں, نبی کے خدا کے دین کو براہ راست سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ان کا وہ علم کے اعتبار سے بھی دین کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں, اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ دین کے منشا کے مطابق جیسا انسان ہونا چاہیے ویسے انسان ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے میں بھی وہ سب سے باخبر ہیں. اس بنا پر نبی کی امت کے ابتدائی گروہ میں صادقین کی اکثریت ہے. بعد کے دور جب نبی کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں فتح و نصرت عطا کرتا ہے, اس کے بعد ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی آ جاتی ہے جو سلٹی بھی گاڑی میں سوار ہونے والے ہیں, گاڑی چلانے والوں میں شامل نہیں ہیں. گاڑی چلانے کے لیے جو خطرات ہیں وہ دوسرے بھگت چکے ہوتے ہیں. جب گاڑی چل چکی ہوتی ہے اور خوب تیز رما ہوتی ہے اس وقت ہر ایک سوار ہونے کو تیار ہے. اس وجہ سے اس کے بعد پھر ان لوگوں کی تعداد جو سبقت کرنے والے ہیں وہ کم رہ گئے, اگرچہ خدا کا دین چلتا انہیں سبقت کرنے والوں کی وجہ سے. سبقت کرنے والے ہی اپنی جانیں لڑاتے ہیں, سبقت کرنے والے ہی اس کا جھنڈا بلند کرتے ہیں, سبقت کرنے والے ہی اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. یہ کام برابر جاری رہتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی ان کی اقلیت ہوگی, اکثریت نہیں ہوگی. ابتدا امت میں اکثریت صادقین کی ہوگی, بعد میں امت میں قلیل تعداد رہ جاتی ہے صادقین. اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ امت کے ابتدائی دور میں صادقین کثیر تعداد میں ہوں گے اور بعد کے دور میں قلیل تعداد. علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلۃ, وہ ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو چڑھاؤ ہے, یعنی جو بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں. اس طرح کے تخت ہر اس جنتی کو جو وہاں بھیجا جائے گا اس کے لیے مہیا. متقین علیہا, ان پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, متقابلین ایک دوسرے کے سامنے منہ کیے, یعنی کوئی کسی کی طرف پیٹھ کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ سب اگر ایک مجلس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب و اباریق و کاس من معین, ان کی خدمت کے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے ایسے لڑکے جو مخلد ہیں. مخلد سے مراد دائم, یعنی وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہے, ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عمر میں اضافہ ہو اور وہ بوڑھے ہوں, بلکہ مثلا 12 برس کا لڑکا ہے تو وہ 12 برس ہی کا لڑکا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ. تو ان کی خدمت کے لیے یہ خادم جو دائمی اور ابدی لڑکے ہوں یہ ان کی خدمت کی لگا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ وضاحت کی تھی کہ انسانوں میں جو بچے بلوغ کی عمر کو پہنچنے سے پہلے مر گئے وہ چاہے کافر اور مشرک کے ہوں چاہے مسلمان کے ہوں بہرحال وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اور جن کے والدین جنت میں جائیں گے ان کے بچے والدین کے پاس پہنچا دیے گئے. یہ قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ ان کی اولاد کو ان کے ساتھ لا ملایا. لیکن جن کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے ان کے بچوں کو یہ جہاں تک میرا اندازہ ہے جبکہ قرآن مجید میں اس کی صراحت نہیں مگر بعض احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان بچوں کو اہل جنت کا خدمتگار ہے خواہ وہ کافر اور مشرک کے بچے ہوں یا ایسے مسلمانوں کے بچے ہوں جو دوزخ میں ہیں. خدا ہر مسلمان کو اس سے بچائے. لیکن اگر کوئی مسلمان دوزخ میں جائے گا تو اس کی اولاد نابالغ وہ دوزخ میں نہیں جائے گی وہ اہل جنت کے خادم بنا گے. تو یہ جو عمر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے تجویز فرما دے گا کہ یہ عمر ان کی ہونی چاہیے تاکہ یہ اہل جنت کی بہتر خدمت کر سکیں بس وہی ان کی عمر ہمیشہ ہے. بے اقواب و اباریق وہ پیالے لیے ہوئے اور ٹوٹی دار سراہیاں لیے ہوئے پھرتے ہیں. اقواب کوب کی جمع ہے. کوب وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں کپ کہتے ہیں اور یہ کپ کوب ہی لفظ کوب ہی سے نکلا انگریزی میں یہ عربی زبان ہی سے آیا. ان بیچاروں کے پاس کب بھی نہیں تھے وہ مسلمانوں سے ان کو ہاتھ نہیں تھے. تو وہ پیالے لیے ہوئے اور اباریق ابریق کہتے ہیں لوٹے کی وضع کی ایک سرائی جس کے ساتھ ٹوٹی لگی وقاسم من مائن اور ایسی شراب کے جو چشمے سے نکلی ہو. پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ وضاحت کی ہے کہ جنت کی شراب کسی چیز کو سڑا کر کشید کی بھی نہیں ہے بلکہ جنت میں جو شراب ہوگی وہ چشمے کی شکل میں ہوگی. یہ قرآن مجید میں بھی وضاحت ہے اور یہاں تو بالکل صاف طور پر معین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. معین کہتے ہیں آب جاری کو زمین میں سے جو چشمہ پھوٹ کر بہ نکلے وہ معین ہے اور احادیث میں اس کی بالکل وضاحت ہے صاف الفاظ کہ وہ کسی چیز کو سڑا کر نہیں بنائی جائے گی بلکہ چشمے کی شکل میں. اور ہو سکتا ہے کہ مختلف اقسام کی شرابیں ہوں کہ جو مختلف چشموں سے نکلیں. لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ ان کو دوران سر لائق ہوگا اور نہ وہ بہتیں. یعنی دنیا کی شراب کا جو بڑے سے بڑا فائدہ ہے جس کی خاطر انسان شراب کی تکلیفیں اٹھاتا ہے اس کو نقصانات بھگتتا ہے وہ صرف سرور ہے کہ سرور کی خاطر انسان شراب کو استعمال. لیکن دنیا کی شراب کا یہ سرور جو ہے یہ اتنا مہنگا پڑتا ہے انسان کو کہ جس وقت سے وہ قریب آتی ہے اس وقت سے لے کر اس کی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. قریب آتے ہی پہلے تو اس کی پھلانگ آتی ہے اس کی بو جو کسی بھلے آدمی کو بھلا آدمی کیا میں کہتا ہوں برے آدمی کو بھی اس کی بو پسند نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے. پھر جب وہ الگ سے گزرتی ہے تو میدے تک وہ کاٹتی ہی جاتی ہے. پھر دوران سر لائق ہوتا ہے آدمی کو زیادہ پی جائے تو قے ہوتی ہے اور نہ معلوم کیا کیا تکلیفوں کے ساتھ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شراب ہوگی لیکن شراب ایسی نہیں ہوگی جس کے نقصانات اور جس کی تکلیفیں وہ ہوں گے اس دنیا کی کہ اس کو پی کر درد سر لائق ہو اور آدمی اس کو پی کر بہ کے آل فال بکے اور اپنے ہوش آواز میں نہ رہے. وفاکہت مما یتخیرون، اور ہر قسم کے وہ پھل جو وہ پسند کریں موجود ہیں، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جیسا وہ چاہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں صرف گوشت کا ذکر ہے اور یہاں پرندوں کے گوشت۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح کے جنت کی شراب وہ مصنوعی نہیں ہوگی بلکہ قدرتی طور پر چشموں سے نکلے، اور جس طرح کے جنت کا شہد وہ بھی مگز کی قے نہیں ہوگا بلکہ وہ بھی چشمے کی شکل میں نکلا ہے، جنت کا دودھ وہ بھی جانوروں کے تھنوں سے دوہا ہوا نہیں ہوگا بلکہ چشموں کی شکل میں نکلے گا، اور نہر کی شکل میں بہے گا جیسے قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی بنا ہے۔ اسی طرح بھی میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ اس کی صراحت مجھے کہیں نہیں ملی ہے، لیکن میں اندازہ کرتا ہوں کہ وہاں کا گوشت بھی جانوروں کو ذبح کر کے حاصل کیا گیا ہے، بلکہ وہ بھی قدرتی طور پر تھا، اگرچہ مزے میں وہ جس چیز کا کے گوشت کی حیثیت سے وہ آدمی کے سامنے آئے گا، اگر ہرن کے گوشت کی حیثیت سے آئے گا تو ہرن کا جو بہترین گوشت ممکن ہے وہ، لیکن وہ کسی ہرن کو ذبح کر کے حاصل کیا ہوا ہے، کسی ہرن کو گولی سے مار کر حاصل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو پرندوں کا گوشت ہے وہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا جانوروں کو ذبح کر کے اور ان کے پر نوچ کر حاصل۔ وحسور الحین، اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں، کا امثال اللؤلؤ المکنون، ایسی جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی۔ آدمی نفیس ترین چیز کو چھپا کر رکھے تو وہ ایسے موتیوں کی طرح ہوگی ہوں گی جن کو چھپا کر رکھا جائے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات۔ یعنی جنت کی ساری نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں گویا یہ ایک عظیم ترین نعمت کا ذکر کیا، جنت کی بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ آدمی کے کان میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا، آدمی کوئی گناہ کی بات نہیں سنے گا، کوئی فحش بات نہیں سنے گا۔ اس دنیا میں ایک نیک آدمی جس کے اندر فی الواقع کوئی ذوق سلیم موجود ہو، جس کی روح میں کوئی طہارت اور پاکیزگی موجود ہو، اس کے لیے انتہائی اذیت کی چیز ہوتی ہے کہ انسانی بستیوں میں گزر رہا ہے تو ادھر سے گالی کی آواز پڑ رہی ہے، ادھر سے کسی کے غیبت سے کسی گفتگو سن رہا ہے، ادھر سے کوئی بیگم صاحبہ کوئی خوش گانا گا رہی ہیں، پھر اہم کہیں کسی طرح کی اور بےحدہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک انسان بھلے آدمی کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ ان بستیوں میں کہاں رہے، کہاں اپنے آپ کو لے کر جائے، اور کہاں اپنی اولاد کو اپنے بال بچوں کو لے کر جائے کہ ان بلاؤں سے گزرے۔ جنت کی یہ نعمت ہوگی کہ وہاں آدمی کے کان برائیوں سے محفوظ ہوں۔ آگے چل کر الفاظ ہیں الا قیلن سلامن، جو کچھ بھی وہ سنیں گے وہ سلام کا لفظ طریقہ اسی معنی میں اس کو انگریزی میں سیم کہتے ہیں، جو کچھ بھی سنیں گے معقول اور صحیح بات، ایسی بات سنیں گے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں۔ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والے لوگ یا اچھی امیدیں رکھنے والے لوگ، تو ان کا کیا کہنا، فی صدر مخضوب و طلح منضوب و ظل ممدود و ماء مسکوب، وہ ایسے باغوں میں ہوں گے کہ جن میں بیر ہوں گے بے خار۔ یعنی اس دنیا میں عام طور پر تو جو بیر ہوتے ہیں وہ بہت گھٹیا قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کے باغی بیر بعض اوقات سیب کے بچے معلوم ہیں، تو وہ ایسی گویا بیریاں ہوں گی جن کے اندر خار نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی کانٹا نہیں. وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ, جن میں کیلے ہوں گے جن کی گیلیں تہ بر تہ چلیں گی. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, اور سایہ ہوگا دراز, یعنی بڑے گھنے باغ ہوں گے جن کے وہ آدمی دیکھے تو دور دور تک اس میں سایہ سایہ ہوگا, دھوپ نہ پڑتی ہے. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ, اور دائمن بہنے والا پانی. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, اور کثرت سے پھل اس طرح کے باغوں میں رہتے ہیں. لا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَقْطُوعَةٍ, ان باغوں کے پھل نہ تو ان کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا, یعنی ان کے لیے کوئی موسم مقرر نہیں ہوگا کہ ہر پھل کسی موسم میں پیدا ہو اور موسم گزرنے کے بعد ختم ہو, بلکہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. ہر پھل پھل جو ان کو پسند ہے وہ ہمیشہ ان کو ملے. ولا ممنوعہ, اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہے, یعنی دنیا کے باغوں کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جہاں سے جتنا چاہیں. وہ فرشن مرفوعہ, اور ان کے لیے بلند بستر زمین کے اٹھے. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ, اور کثرت سے پھل اس طرح کے باغوں میں رہتے ہیں. لا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, ان باغوں کے پھل نہ تو ان کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا, یعنی ان کے لیے کوئی موسم مقرر نہیں ہوگا کہ ہر پھل کسی موسم میں پیدا ہو اور موسم گزرنے کے بعد ختم ہو, بلکہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. ہر پھل پھل جو ان کو پسند ہے وہ ہمیشہ ان کو ملے. ولا ممنوعہ, اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی ہے, یعنی دنیا کے باغوں کی طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا, جہاں سے جتنا چاہیں. وہ فرشن مرفوعہ, اور ان کے لیے بلند بستر زمین کے اٹھے. انا انشا نہ ہوں میں انسان و جال نہ ہوں میں آکار, وہاں جو حوریں اور جو بیویاں ان کو ملیں گی ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. فجالنا ہن ابکارا, اور ان کو ہم نے باقرا کیا, ہم نے ان کو پیدا کیا ہے خاص طریقے کا پیدا کرنا, انسان کے یعنی خاص طریقے کا پیدا. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں انسان کی بیوی تھی اگر وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ گویا اس کو نئے سرے سے پیدا کرے گا, چاہے دنیا میں وہ بوڑھی ہو کر مری ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے جوان دیا. اگر دنیا میں وہ خوبصورت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نہایت خوبصورت بنائے گا, مگر اس طرح سے کہ معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہی عورت ہے جو دنیا میں اس کی بیوی تھی, یعنی اس کے فیچرز محفوظ ہیں اور اس کو خوبصورت بنائے گا. اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم ان کو خاص طور پر بنائیں. وہ جالنا ہوں نہ ابکارا, اور ان کو باقرا بنائیں. عربن اطراف, عرب کے معنی ہیں شوہر کو چاہنے والے, اور اطراف ہمسن, یعنی وہاں وہ ان کی ہمسن بنا دی جائیں گی اور وہ اپنے شوہر سے نہایت محبت کرنے والے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ, یہ کچھ اصحاب یمین کے لیے. اب گویا دو قسم کے جنتی ہوئے, ایک جنتی وہ ہیں جو سابقین ہیں, دوسرے جنتی وہ ہیں جو اصحاب الیمین. سابقین کے متعلق وہاں فرمایا گیا کہ وہ امت کے ابتدائی دور میں کثیر ہوں گے اور بعد کے دور میں وہ قلیل ہوں گے. قلیل کے متعلق پھر میں وضاحت کر دوں کہ قلیل کا مطلب مجموعے میں قلیل ہونا ہے، تعداد میں قلیل ہونا نہیں. ہو سکتا ہے کہ نبی کے کی دعوت کے ابتدائی زمانے میں مثلا 2000 اس طرح کے لوگ، لیکن امت میں چونکہ امت کی تعداد ہی کم تھی اس وجہ سے امت میں عظیم اکثریت تھے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ 10 لاکھ ہوں، لیکن امت اگر کروڑوں کی ہے تو وہ اقلیت ہے. اس بات کو ملحوظ رکھیں، یہ مت سمجھیے کہ قلیل سے مراد ہے تعداد میں قلیل، بلکہ قلیل سے مراد اقلیت میں. یہاں فرمایا کہ سلت من الاولین و سلت من الاخرین، کثیر تعداد اولین میں اور کثیر تعداد آخرین. اب یہاں یہ کہ امت کے اندر ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی ہر دور میں کہ جو اصحاب الیمین، ایسا نہیں ہے کہ امت ساری کی ساری دوستیوں پر مشتمل، ایسا نہیں ہے کہ امت کے اندر بہت ہی تھوڑی اقلیت باقی رہ جائے اصحاب الیمین. نہیں، امت میں کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اصحاب الیمین قرار پائے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک مرتبہ کہ جو لوگ میرے زمانے میں موجود ہیں اگر انہوں نے جو ان سے مطلوب ہے دین میں، اگر انہوں نے اس کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کیے ہیں تب بھی ان سے بات کچھ ہو، ایک حصہ جو چھوڑا ہے. لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ اس 10 حصوں میں سے اگر کسی آدمی نے ایک حصہ کیا ہے تو اس پر اجر پائے. یہی وجہ ہے کہ جو بعد کے دور میں بتایا گیا ہے کہ یہ کثیر تعداد ہوگی آخری. اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ جس میں خدا کا نام لینا بھی شرمناک ہو جائے، ایک آدمی سے یہ توقع کی جائے کہ وہ خدا کا نام زبان پر نہ لائے، اگر وہ خدا کا نام زبان پر لاتا ہے تو گرد و پیش کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا رجعت پسند آدمی ہے جو اس زمانے میں خدا کی باتیں کر رہا. جب ایسی حالت آ جائے تو اس میں اگر کوئی شخص خدا کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو مانتا ہوں اور ایک مانتا ہوں، تو جہاد کر رہا ہے اور اجر کا مسئلہ ہے. ایک ایسا زمانہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو کھلے میدان میں کسی پارک وغیرہ میں نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی تھی، سوچتا تھا کیا کروں کہاں جاؤں، اگر یہاں نماز پڑھوں گا تو سینکڑوں آدمی جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرا مذاق اڑا. اس حالت میں جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ان کی نماز کا اجر ظاہر بات ہے کہ اس دور کی نمازوں سے بہت زیادہ ہے، کہ جس دور میں اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھتا تھا تو نقو بن جاتا تھا، آج نماز پڑھنے والا نقو ہو جاتا ہے. تو جو آدمی اس دور میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کی اجر کا کیا پوچھنا، وہ اس دور کی نماز کی بنسبت زیادہ ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھنے والے نقو بن. جہاں حالت یہ تھی کہ ویلا کاموں الفلا کے کاموں کو سالا ہے منافقین کی تاریخ، منافقین کے متعلق قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، یہ علامت ہے ان کے منافق. اب نماز نہ پڑھنے والا مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا. اس وقت نماز کے لیے کسمساتے ہوئے اٹھنے والا منافق. تو اس طرح کے مختلف حالات کے اعتبار سے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں قرار تھا. اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس میں بھی 4 رکعتیں پڑھیں اس میں بھی 4 رکعتیں، رکعت اور رکعت میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے حالات کے لحاظ سے، اس شخص کے قلب کی کیفیات کے لحاظ سے جس میں اس نے پڑھا ہے، اور نمالوں کی کیسے چیزیں کہ جو مل جل کر اللہ کی نگاہ میں اعمال کی قدر بڑھاتی ہے گھٹاتی ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اصحاب الیمین نبی کی امت کے ابتدائی دور میں بھی بہت ہوں گے اور آخری دور میں بہت ہوں گے. البتہ صادقین نبی کی امت کے ابتدائی دور میں زیادہ ہوں گے اور بعد کے ادوار میں کم ہوں گے.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے.